الرحمن الرحيم باب في تعظيم حرمات المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنه هو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كأثر الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یہ بیان ہے مسلمانوں کی قابل احترام چیزوں کا احترام اور اس کی عظمت کہ کون کون سی چیزیں مسلمان میں ایسی ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے اور جن کی عظمت کا خیال رکھا جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ مسلمانوں میں گویا کہ کچھ چیزیں ہیں جو قابل احترام ہیں لیکن اگر حقیقتاً ہم اور آپ غور کریں تو معلوم ہوگا پورا مسلمان ہی قابل احترام ہے. اور یہ اصل میں مسلمان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں. کیونکہ جو بات بہت سامنے ہوتی ہے تو اکثر آنکھوں سے اس کی معنویت اوجھل ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بورڈ لگا ہو آپ اس کو روز پڑھیں تو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے تو سائن بورڈ پر لکھ کر لٹکا دو لیکن جب زیادہ دنوں تک لٹکا رہتا ہے تو بیچارہ وہ لٹک جاتا ہے. اس کے اندر جو معنویت ہونی چاہیے باقی رہنی چاہیے وہ نہیں رہ پاتی. یہی حال بالکل مسلمان کا بھی ہے. مسلمان کہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے لیکن کیونکہ مسلمان مسلمان کو دیکھ رہا ہے مسلمان کو برت رہا ہے مسلمان کے حالات سے واقف ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں گر گیا اس لیے کہ اس نے نام کا مسلمان دیکھا اور حقیقی مسلمان کو نہیں دیکھا. اب انہی میں سے جو حقیقی مسلمان کبھی سامنے آ جاتا ہے تو اس کا نام بدل دیتے ہیں یعنی اس کا نام رکھ دیتے ہیں بزرگ اللہ والا تو آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان کوئی الگ چیز ہے، بزرگ اور اللہ والا الگ چیز ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے. جو مسلمان ہے وہی اللہ والا ہے، جو مسلمان ہے وہی بزرگ ہے. اب یہ الگ بات ہے، جو جتنا بڑا مسلمان اتنا بڑا بزرگ، جو جتنا بڑا مسلمان اتنا ہی بڑا وہ اللہ والا. اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے. تو جب اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ والا ہو گیا، اسی کا نام اللہ والا ہے. اور جو مان کر اللہ کی چلے اور اللہ کی باتوں پر عمل، حکموں پر عمل کرنے والا ہو، اسی کو بزرگ کہتے ہیں، اسی کا نام مسلمان ہے. یہ دو معنی ہیں اسلام، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو اسی کو کہتے ہیں اللہ والا، اور جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے اس کو کہتے ہیں بزرگ. تو ہر مسلمان اس اعتبار سے بزرگ بھی ہے اور اللہ والا بھی ہے. اب یہ تو کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے ان دونوں کاموں میں اتنی کوتاہی کی اور ایسی نالائقی کا ثبوت دیا کہ ہم مسلمان ہوتے بھی مسلمان نہ رہے، جیسا ہونا چاہیے تب ایسا نہ رہے. اس وجہ سے لفظ مسلمان یا مسلم وہ خود اپنی حیثیت کھو بیٹھا. اور پھر اس میں کہا گیا اس میں بھی بعض چیزیں وہ ہیں جو قابل احترام ہیں، وہ تو بعض بڑی بڑی چیزیں بتا دی گئی ہیں، ورنہ مسلمان کا ہر جز قابل احترام، سراپا مسلمان قابل احترام ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے لزوال الدنیا علی اللہ من قتل رجل مسلم، یعنی ساری کائنات ایک طرف، اس کا تحس نحس ہو جانا ایک طرف، اور ایک مسلمان کا قتل دوسری طرف. یعنی ایک مسلمان اتنا اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے اور اتنے اونچے مقام والا ہے کہ اس کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، ایسی تباہی کی بات ہے کہ ساری دنیا اگر تباہ ہو جائے تب بھی وہ کم ہے، ایج ہے ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مسلمان کی قیمت کتنی ہے. یعنی ہر مسلمان ساری کائنات سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے، ہر مسلمان. اب اگر اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسلمان ہو جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، اور اگر وہ زیر ہو جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے وہ بندے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک عرابی نے تلوار سونت لی اور آپ آرام فرما رہے تھے، اور کہا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ بچائے گا، رسول اللہ جو اللہ والوں کے سردار، انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا کہ اللہ بچائے گا. تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت تو بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے، بہت بڑی بھی ہے، تو کیا مجال ہے کوئی آپ کو مار سکے؟ نہیں کر سکا، ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے خود گر گئی. ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ میں سینکڑوں ہیں. شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم ہیں، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف علم بلند کیا اور ساری حکومت ان کے خلاف ہو گئی. پھر اس نے حکومت میں کوشش کی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ روز آئے دن فتوے دیتے رہیں گے، ہمارے خلاف عوام کو مرغلاتے رہیں گے. تو انہوں نے فوج لے کر چڑھائی کی ان کے گھر پر، بادشاہ خود بنفس نفیس اور وزراء اپنی تلواریں بے نیام کر کے آ گئے کہ سب مل کر ماریں گے تاکہ خون بڑھ جائے. اور شیخ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے بیٹے نکلے، اور بیٹے نے جب منظر دیکھا تو اندر جا کر اپنے والد سے کہا کہ معاملہ خراب ہے. تو باپ نے نہایت اطمینان سے کہا کہ تمہارے ابا کے حق میں شہادت کہاں لکھی ہے؟ بس یہ کہہ کے باہر نکلے اور سارے لوگوں سے کہا بھائی آپ کیسے آئے؟ تو ان کی تلواریں خود نیچے گر نہیں سکتی. کہا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم کو نخاسن بیچنا چاہتے ہیں, اور جا کر نخاسن بیچ دیا. یہ بھی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ شاید دنیا میں نہ پہلے پیش آیا ہو اور نہ آئندہ پیش آنے کے امکان ہے, کہ انہوں نے وزیروں کو جا کر بیچ دیا نخاسن, وہ آئے تھے قتل کرنے, خود ہی جا کے اسیر ہو گئے. یہ ہے مسلمان. ہمارے حضرت مولانا, میں ایک دو مثال ہے, ایک ادھر بالکل اول کی دے دی, ایک بیچ کی دے دی, ایک ہمارے حضرت مولانا آخر میں, کہ کیا کچھ ان کے خلاف سوچا نہ گیا اور کیسے کیسے پلان ان کے خلاف نہ بنائے نہ گئے, لیکن کچھ نہیں کوئی کر سکا. آخر میں جب بندے محترم کا مسئلہ پیش آیا تو ساری دنیا نے باتیں کہیں کہ غلط ہے, کسی نے فتویٰ دیا, کسی نے کچھ کہا, لیکن ہمارے حضرت مولانا نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو ہٹا لیں گے, اتنی سی بات, یہی بیان دیا تھا. تو لیکن مسلمان نے بیان دیا تھا, میں یہی بتانا چاہتا ہوں, مسلمان نے بیان دیا تھا, اللہ والے نے بیان دیا تھا, بزرگ نے بیان دیا تھا, جو حقیقی مسلمان ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت ہل گئی, وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا, حکومت کو معافی مانگنی پڑی. یہ ہے بات. تو اس کو کہتے ہیں مسلمان. جب ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں, تو اب اگر ایسے مسلمان دنیا میں ہو جائیں تو کون ان کو اٹھا سکتا ہے, کون ان کو گرا سکتا ہے, کون ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کون ان کو بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ یہ نگاہیں اٹھ اس لیے رہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں رہے. جیسا مسلمان ہونا چاہیے ویسے مسلمان نہیں رہے. تو آج دنیا ہم کو ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے اور ہمارا کھیل بنائے ہوئے ہے. جس طرح درجے میں بچے کسی بیوقوف کا بال لڑکے ڈھیرے ڈھالے ہوتے ہیں نا ذرا عقل کے, تو پورے درجے کے لڑکے اس کو ٹپیاتے ہیں کہ ادھر سے مار دیا, کہے کس نے مارا, ادھر سے مار دیا, ارے کس نے مارا. ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہیں رہے. تو مسلمان تو وہ ہے کہ جو خود قابل احترام ہے, اور قابل احترام یعنی قوم کی حیثیت سے بھی حکم بھی دیا گیا ہے, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی قوم کسی قوم کا, مرد مردوں کا, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو, تم نہیں جانتے کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے, تو کس بنیاد پر مذاق اڑا رہے ہو؟ تمسخر کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت یاد کرو, برا نام مت لو, اسلام لانے کے بعد گناہ کی بات مت کرو, اور توبہ کرتے رہو. جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظلم کے راستے میں اپنے آپ کو ڈال دے گا. جو آدمی یہ توبہ کرتا رہتا ہے تو وہ ہے کہ وہ اسلام کے راستے پہ اپنے کو لگائے رکھتا ہے. روڑا آ گیا ہٹا دیا, گڈھا آ گیا پھر کر کے آگے بڑھ گئے, اس طرح چلتا رہتا ہے. اسی کو قرآن کی ایک آیت میں فرمایا گیا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان شروع ہی سے کامل ہو جائے. ہاں بچپن میں سب کامل ہوتے ہیں, اللہ میاں کوئی نقص نہیں رکھتا ہے, لیکن آدمی اپنے اندر وہ برائیاں پیدا کر لیتا ہے بالغ ہونے کے بعد, یا اس سے پہلے عادتیں پڑ جاتی ہیں, وہ عادتیں اس کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں. تو فرمایا گیا جو اس طرح کی باتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے دور کرتے چلے جاؤ, یہاں تک کہ مسلم ہو جاؤ مرنے سے پہلے پہلے, مرنے سے پہلے پہلے ہو جاؤ. جیسے جب رخصتی ہوتی ہے عورت کی تو اس سے پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے, اور آج کل تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بات کہ دانت اگر ٹیڑھے ہیں تو سیدھے کرا لو, اور اگر کچھ کھال ادھر ادھر کے دھبے پڑ گئے ہیں تو جا کے پلاسٹک سرجری کرا لو, اور یہ کرا لو وہ کرا لو, تاکہ جب رخصتی ہو تو وہاں پسند کر لی جائے اور پھر وہاں اچھے سے نہیں گزرے. یہ رخصتی پر ہوتا ہے, اسی لیے یہ آیت خاص طور سے نکاح میں پڑھی جاتی ہے. میں بہت دیر تک غور کرتا رہا کہ نکاح سے اس آیت کا تعلق کیا ہے. نکاح میں تو خوشی کا دن ہوتا ہے, اور کہا جا رہا مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو چکے ہو. نکاح کے موقع, مسرت کے موقع پر موت کو کیسے یاد دلایا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کہ عورت کی رخصتی سے مرد کی رخصتی کی طرف لایا جا رہا ہے کہ دو رخصتی ہوتی ہیں، ایک عورت کی رخصتی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا کر لاتے ہیں، اور جب تمہاری رخصتی ہو تو خوب سیرت بن کر آؤ، یہ ہے بس دونوں میں تعلق بظاہر۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم صاحب ایمان یعنی مسلمان مرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے قبر میں لم کنومت العروس، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح سو جاؤ، اس طرح جس طرح اچھی خوبصورت دلہن کو رخصت کر کے لاتے ہیں اور بناتے سنواتے ہیں، پہلی رات میں تو بنایا جاتا ہے اور وہ آ کر جہاں رخصت کر کے لاتے ہیں وہ سلا دی جاتی ہے، پھر اس کا شوہر اس کو آ کے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان جو ہے صحیح مسلمان اپنے کو ٹھیک کرتا رہتا ہے، ٹھیک کرتا رہتا ہے، یہاں تک مرنے سے پہلے پہلے توبہ تلّہ کر کے اپنے کو صاف پاک کر کے اور اپنی سیرت کو بنا کر حسین کر کے اپنے آپ کو دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو جب رخصت ہوتا ہے تو وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، اور پھر وہ قیامت تک سوتا رہے گا اسی طرح۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جام کوثر سے گویا کہ اس کو نوازا جائے گا اور پھر اللہ کے دربار میں جائے گا۔ تو مسلمان نام اس کا ہے، اسی وجہ سے بہت سے مسئلے اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی جب آدمی مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی ہر چیز یہی نہیں قابل احترام ہوتی، اس کی ہر چیز پر لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، اور اس کی عزت اور اس کی محبت اور اس کی عظمت لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب بہت بڑا صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کا جھوٹا بھی لوگ لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ آدھا پانی پیے آدھا مجھے دے دے، کچھ کھا کر چھوڑ دے تو ہم لوگ کھائیں اس کو۔ اور اسی کو حدیث میں جو کہا گیا ہے سور المومن شفا، مومن کا جھوٹا جو ہے شفا ہے، یہ روایت زیادہ صحت کے درجے میں نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اصل میں یہاں مطلب یہ ہے کہ جو المومن ہے یعنی جو اسلام کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ واقعی وہ بزرگ اللہ والا ہے، تو اس کے جھوٹ میں اس کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اس کے لینے میں کوئی پریشانی بھی نہیں، ہر آدمی لے بھی لیتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہی نہیں اور وہ دوسروں کو جھوٹا اپنا کر کے دے، یہ تو کتنا غلط بات ہے۔ یعنی مسلمان ہونا ہی ابھی آپ کا مشکوک ہے۔ اور جو تین چیزیں خاص طور سے یہاں بیان کی ہیں اور حدیثوں میں دو چیزیں اور بیان کی گئی ہیں، یہ بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں پانچ ہیں جن پر بقائے عالم اور استوار دنیا منحصر ہے، ورنہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پانچ چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں جو قابل احترام ہیں اور اس میں ان میں خیال رکھنا چاہیے۔ تین تو اس حدیث میں بیان کی گئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جان، مال، آبرو، تین چیزیں یہ ہو گئیں، اور دو چیزیں اور ہیں عقل اور نسب، یہ پانچ چیزیں ہیں جن پر دنیا قائم ہے۔ اگر یہ پانچ چیزیں نہیں رہیں گی تو دنیا نہیں رہے گی۔ تو اب اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں خاص موقع پر فرمایا مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، اور بار بار پوچھا دن کون سا ہے، یوم النہر کا دن تھا، آپ نے فرمایا یہ دن کون سا ہے، یہ تمہارا شہر کون سا ہے، یہ تمہارا مہینہ کون سا ہے۔ سارے مہینہ بھی قابل احترام تھا، دن بھی قابل احترام تھا، مقام بھی قابل احترام، مکہ تھا، حرم تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تین احترام جمع ہیں، تو جس طرح یہ قابل احترام ہیں یعنی احترام بالائے احترام، بار بار احترام، جبھی تو تین احترام بیان کیے کہ جب یہ قابل احترام، اس سے زیادہ قابل احترام مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کے آبرو۔ اور دو چیزیں اور بیان کی گئیں، اسی طرح نسب اور عقل، یہ بھی قابل احترام۔ تو اس طرح یہ تین چیزیں یہاں پر بیان فرما دی آپ نے، تو یہ قابل احترام۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور اٹھتا ہے کہ اکثر جب یہ بات کہی جاتی ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو، تو ذہن میں یہ آتا ہے دوسرے مسلمان کی آبرو، دوسرے مسلمان کی جان، دوسرے مسلمان کا مال، ایسا نہیں ہے، ہمارا بھی، یعنی ہم کو خود اپنی عزت کرنی چاہیے، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی عزت و آبرو کی ہم کو پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کی، ہماری خود عزت اور آبرو قابل احترام ہے، اور ہمارا مال بھی قابل احترام ہے، اور ہماری جان بھی قابل احترام ہے، پہلے اپنے ساتھ پھر دوسروں کے ساتھ۔ اور یہ اپنا اور غیر اس لیے ہے کہ یہاں پہ اصل بات سمجھے نہیں، کیونکہ نہ اپنا ہے نہ غیر ہے، سب اللہ کا، بات ختم ہو گئی۔ نہ ہم خود اپنے ہیں نہ آپ خود اپنے ہیں، تو سب آپ بھی اللہ کے ہم بھی اللہ کے۔ تو اللہ نے کہا کہ قابل احترام ہو تو ہم کو خود احترام کرنا ہے۔ اب مسئلہ جان کا ہے، تو کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے، بلا وجہ قتل کرنا بالکل حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے جان بوجھ کر کسی صاحب ایمان کو تو قتل کر دے تو ہمیشہ جہنم میں رہے، جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا اگر کسی مومن کو کوئی کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، قرآن شریف میں فرمایا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے کو مارنا بھی حرام ہے، جس طرح دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے اپنے کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ یہیں سے مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ نہ غیر کو مارو نہ اپنے کو مارو، اور نہ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اجازت دے مارنے کی۔ آج کے لیے مسئلہ چل رہا ہے نا یورپ میں، یورپ میں یہ ہے کہ اگر کوئی خود اپنے آپ کو مارنا چاہے تو اس کی اجازت دینی چاہیے، بعض جگہ اجازت ہو گئی ہے، یعنی کوئی بوڑھا آدمی جائے اور کہے کہ ہم کو انجیکشن موت کا لگا دیجئے زہر کا تاکہ ہم مر جائیں، تو اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ہیں، آپ کا جو آپ کی جان جو ہے وہ آپ کی ہے، اگر آپ چاہیں کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کر لیجیے، لیکن یہ اسلام میں تو اجازت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب جان مارنا اتنا تو ہم سمجھ گئے، صرف اتنی بات نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے جان کو نقصان پہنچے وہ بھی ناجائز، جس درجے میں نقصان پہنچے گا اسی درجے میں ناجائز ہو جائے، یعنی ہر وہ چیز آپ جو استعمال کریں جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچے وہ آپ کے لیے اسی درجے میں مکروہ ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ دنیا بھر کی جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں جس سے معلوم ہو جائے کہ گردے کو نقصان پہنچ رہا ہے یا دل کو نقصان پہنچ رہا ہے، دماغ کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا جسم جس سے گھل رہا ہے اور اس کی توانائی کم ہو رہی ہے، اسی درجے میں ناجائز ہوگی، اس لیے کہ ہر اس چیز کا استعمال کی اجازت ہے جس سے صحت ہو اور طاقت آئے، اور ہر اس چیز کے استعمال کو منع قرار دیا گیا ہے جس سے صحت خراب ہو۔ یا اسی وجہ سے یہ جو نشاور چیزیں ہیں ان کو بھی منع کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو بھی بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، جس سے دانت خراب ہو گیا، کہ یہ سمجھ لیجئے کہ آنکھ بھی خراب نہیں ہونی چاہیے، دانت بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، کان بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح رہیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے صحت خراب ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے اور یہ حق ہے آپ کا۔ اسی وجہ سے کھانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسری چیزوں کا، ورزش کا اہتمام کرنا چاہیے اگر اس کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ثانوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ صبح کا ٹہلنا، اگر آپ کی صحت کو صبح کا ٹہلنا ضروری ہے، صبح کا ٹہلنا، تو آپ چاش پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہاں ٹہلنے جائیں۔ یہ بات حضرت ثانوی لکھی، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحت کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کے اور بھی اسباب ہیں، لمبی بات ہے، لیکن یہ اتنا سمجھنا چاہیے۔ بہرحال گویا کہ اپنی جان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو اس میں خودکشی تو نمبر آخری درجہ ہے، اور دوسروں کو قتل کرنا ہی تو آخری درجہ ہے، یعنی ایسا کام بھی کرنا جس سے نقصان پہنچے کسی اعتبار سے وہ ناجائز ہوا، یعنی آپ کی آنکھ خراب ہو جائے یا آپ کے کان خراب ہو جائیں یا آپ کے دانت خراب ہو جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ کنکری بیٹھ کے مارتے تھے، یوں خز جس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ بیٹھے لڑکے، جو بیکار قسم کے لڑکے ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے جہاں کنکریاں پڑی یوں پھینک رہے ہیں، یوں اچھال رہے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا اور کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں، شکار ہوتا نہیں، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے، کسی کے دانت ٹوٹ جائے، تو کسی کی آنکھ کو پھوڑ دینا یا ایسا کوئی کام کرنا جس سے پھوٹ جائے، یہ نقصان پہنچے, یا دانت ٹوٹ جائے, ایسی کان کسی کو نقصان پہنچ جائے, یا زخم آ جائے, یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. نہ اسی وجہ سے آپ دیکھیے پورا نظام ہے, یہاں تک کہ کھلا ہوا چاقو تلوار مجمع میں لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے. جیسے آپ کو مجمع ہے, اس میں کوئی صاحب تلوار کھلی بھی لے کر آئیں یا چاقو کھلا ہاتھ میں لے لیں تو کسی کے لگ سکتا ہے, اس سے منع کر دیا گیا. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تسمہ ایسا نہ کاٹو, چاقو سے کاٹنا پڑ جاتا نا, کبھی ہوائی چپل پہنے ہوئے ہیں آپ, ربر کاٹنا پڑ جائے اس کا پٹا, تو ایسا نہ کاٹو کہ تمہارا پیر میں زخم آ جائے. حد ہے یہ آخری درجے کی کہ اپنے پیر کو بھی نقصان نہ پہنچے. اور مذاق میں جیسے لڑکے کرتے ہیں نا, چاقو یوں کر کے دکھایا اور پھر ہٹا لیا جلدی سے, منع کیا گیا, کہیں اس کے لگ جائے, کہیں لگ جائے. تو اندازہ لگائیے کتنا شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ اپنے جان کو بھی بچاؤ, دوسرے کی جان کو بھی بچاؤ. لیکن جہاں حکم آ جائے اوپر والے کا, تو پھر نہ اپنی جان ہے, نہ اپنا مال ہے, نہ اپنی آبرو, تینوں ختم. یہ جب اللہ کا حکم آ جائے, جہاد کا موقع ہے یا ایسا کوئی موقع ہے, تب وہاں اپنی جان کو لگانا ہے, کھپانا ہے, تو ظاہر ہے وہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر کیونکہ انہیں کی جان دی ہوئی ہے, اس وقت جان دینا, جن کی دی ہوئی ہے جان ان کے راستے میں, سب سے اعلیٰ کام ہے. اور شہادت کا ایسے آدمی کو سب سے اونچا مقام ملتا ہے. تو پہلا مسئلہ تو ہو گیا جان کا, دوسرا مسئلہ ہے مال کا. مال میں ہی بہت دھوکا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مال. آدمی کا مال ہے ہی نہیں, جیسے جان آپ کی نہیں ویسے مال بھی آپ کا نہیں ہے, مال بھی آپ کا نہیں ہے. اس لیے دوسرے کے مال کو آپ غصب کر لیں, چوری کر لیں, ڈاکہ ڈال لیں, دھوکہ دے کر لے لیں, ناجائز ہے, حرام ہے. اسی طرح اپنے مال کو بھی آپ غلط استعمال میں لائیں, یہ بھی حرام ہے. شادیوں میں جو اسراف ہو رہا ہے بالکل حرام ہے. اور اسی طرح آپ بہت زیادہ کھانے پینے میں اگر اپنا مال خرچ کرنا ہے, بہت زیادہ یعنی اسراف کی حد تک, وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. ہاں یوں اجازت ہے, اللہ میاں کو بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اجازت دے رہے کہ فل مرحلہ مدینہ اللہ التی اخرج عبادی و طیبات من رزق, کہ اللہ میاں نے زینت ہمارے لیے اور اچھے سے اچھا کھانا ہماری جائز قرار دیا ہے, آپ کھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بے حرمتی کھانے کی بھی نہ ہو, یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ضیاع ہو اور اسراف ہو, ان تمام چیزوں سے بچ کر. تو مال جو ہے وہ اپنا بھی ناجائز اور اپنا بھی جو ہے اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے, غلط نہ ہو, اور دوسرے کے مال کو بھی آپ نہیں لے سکتے, وہ بھی قابل احترام ہے. اور ہمارا مال بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں لوٹ کر چلا جائے, ایسا تھوڑی ہے. اسی لیے من قتل دون مالہ فہو شہید, آخری درجے کی بات ہے, جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے. حدیث میں کہ مال کی حفاظت کے لیے اگر کوئی مر جاتا ہے تو شہید ہے. اس لیے مال ہمارا ہے, آپ کیسے ڈاکہ ڈال لیں, آپ کیسے چوری کرنے آ گئے, آپ کیسے بیوقوف بنا کر لے رہے ہیں, نہ اپنا مال دے بیوقوف بن کر اور نہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر لے. لیکن آج کل تو ہنر ہے کہ پڑھایا ہی جا رہا ہے کہ بیوقوف بنا کر اپنے مال کو استعمال کرو یا دوسروں کا مال ہڑپ کر لو بیوقوف بنا کر. یہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں. تو مال کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مال بھی خدا کے دیا. اور تیسری چیز ہے عزت اور آبرو. آبرو کا مسئلہ یہ ہے, آبرو بھی خدا کی دی ہوئی ہے. اللہ نے ہر مسلمان کو معزز بنایا, اسی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کو کم سمجھے, حقیر سمجھے, تحقیر کرے, اس کو ذلیل کرے, یا ذلیل سمجھے. کتنا ہی معمولی مسلمان ہو, کیسے ہی کسی خاندان کا ہو, اگر ہے مسلمان صاحب ایمان ہے تو وہ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے, اور اس کی آبرو ہے. تو اس میں ہی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی آبرو کو بھی پامال نہ کرے, ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دوسروں کی نگاہ میں وہ ذلیل سمجھا جائے. گالی بکنے کا منع کیا گیا, اسی لیے اگر آپ مجمع میں کھڑے ہو کے گالی بکیں گے تو آپ کو لوگ ذلیل سمجھیں گے. ہوا کہ آپ ذریعہ بنے اپنے کو ذلیل کرنے کا, یا آپ نے کوئی ایسا گندا کام کیا سب کے سامنے کیا. آج کل یہ ہے نا, تو کہتے ہیں پرسنل زندگی ہماری, ہم جو چاہیں کریں. یورپ والے تو بہت ہر چیز ان کی الٹی ہے, خود ہی الٹے ہیں, تو ظاہر ان کی ہر چیز بھی الٹی ہے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا معاملہ پرسنل ہے, ہم جو چاہیں کریں, ننگے ناچیں, آپ سے کیا مطلب. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اگر ننگے ہو جائیں گے دوسروں کے سامنے تو یہ پسندیدہ بات نہیں, آپ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائیں گے, آپ کم درجے کے سمجھے جائیں گے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے, اسی منع کیا گیا تقو موادیات, تو ہم تہمت کی جگہوں سے بچو, ایسی جگہوں پہ مت کھڑے ہو جس سے لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ تو دیکھی کہاں کھڑے ملے تھے, کہاں پائے گئے, منع کیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے. آپ ایک مرتبہ رات کا جھٹ پھٹا تھا, بالکل مغرب کا وقت سمجھ لیجئے, کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے بات کر رہے تھے. ایک صحابی گزرے, دو صحابی گزرے, تو آپ نے بلایا ادھر آؤ, دیکھو میں اپنی اہلیہ سے بات کر رہا ہوں, ایسا نہ سمجھ لینا کسی عورت سے بات کر. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے بارے میں کہاں میں خیال کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا شیطان رگوں میں دوڑتا رہتا ہے, انسان کو آمادہ کرتا ہے اس طرح بدگمانی میں اور غلط کاموں میں, تو آدمی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں اور بلا وجہ اس کے بارے میں غلط خیال کریں. تو اپنی عزت, اپنی آبرو کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور دوسرے کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, دونوں کی. اکثر یہ تو دوسروں کی, بس لوگ سمجھتے ہیں دوسروں کی بھی اپنی بھی, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بے آبرو ہو جائے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے جی وہی. اب یہی عزت و آبرو یہ ہماری ہے, لیکن اگر اللہ کے راستے میں ہو تو ہوا کرے, کوئی کچھ سمجھ رہا ہے سمجھا کرے, برا کہہ رہا ہے کہا کرے, لیکن اگر اللہ کے لیے ہے تب کوئی مسئلہ نہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ رومیوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کہیے تو آپ کو اب چھوڑ دیں. لمبا قصہ ہے ان کا, وقت نہیں ہے کہ اس کو پورا بیان کیا جائے. تو آخر میں انہوں نے کہا تھا اور رونے لگے, انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی تیل کھولایا تھا اس میں کہا اس میں ڈال دیں گے اور آپ اسی میں ابھی ختم ہو جائیں گے. تو رونے لگے, سمجھے ڈر گئے ہیں اب ان کو یہاں سے ہٹا لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا تم لوگ یہ سمجھ رہے کہ ڈر گئے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا میں تنہا ہوں, کاش کہ میرے ہر بنے منہ سے ایک عبداللہ نکلتا اور تم بار بار اس کو تیل میں ڈالتے, اور نہ جانے کتنی جانیں تم تیل میں ڈالتے ہو کہ وہ جان جل بھول جاتی, تو میں اللہ کے دربار میں کہہ سکتا اتنی جانیں لے کر آیا ہوں. ان کی نقطۂ نظری ان حضرات کا الگ ہے. ایسی حضرت وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جامع مسجد سے نکل رہے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں جا رہی تھیں جو پیشہ کرتی ہیں, بری عورتیں تھیں. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے. ارے مسلمان ہو کر پیشہ کرتی ہیں, میں جاؤں گا ان کو سمجھاؤں گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیے, آپ تو اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ کے پوتے ہیں, اگر اس محلے میں جائیں گے تو بدنام ہو جائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں تم تو اسی کے اس میں ہو کہ اسماعیل بدنام ہو جائے گا. اسماعیل تو اس دن کا منتظر ہے جب اس کو گدھے کے اوپر بٹھایا جائے اور اس کے منہ پر کالک ملی جائے اور پورے دہلی کی گلی کوچوں میں گھمایا جائے اور میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں کہ یہ ذلت آپ کی وجہ سے, آپ کی خاطر میں نے برداشت کی ہے, اور کام وہاں بن جائے. اور مولانا پھر وہاں تشریف لے گئے, بھیس بدل کر تشریف لے گئے تاکہ پہچانا نہ جائے, لے اور وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اوپر رنگ رلیاں ہو رہی تھیں, ظاہر گانے ناچنے والی عورتیں تھیں, سب جمع تھیں. مولانا جب نیچے صدا لگائی تو اس نے بڑی بی نے اوپر سے بھیجا, بھائی دیکھو کون کھٹکھٹا رہا ہے, دیکھاؤ. تو ان کا کوئی فقیر ہے جا کے کچھ پیسے دے دو. وہ پیسے دینے آئی عورت, تو مولانا کہا نہیں میں پیسے تو نہیں لیتا, کچھ سنا نہ چاہتا. تو اس نے جا کر کہا کہ جی فقیر ہے, کہتا ہے میں پیسہ تو لوں گا نہیں سناؤں گا کچھ. تو بڑی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہاں تو ناچ گانا چل ہی رہا ہے, ایک گانے والا اور آ گیا, بلا لو اوپر, وہ بھی گائے گا بیٹھ کے. تب مولانا کو جب اس نے دیکھا, ظاہر ہے مولانا گزڑی کا لال چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ اور ہے, پہلا اس نے پہچان لیا. اس عورت نے ہاتھ جو کر کھڑی ہو گئی کہ نہیں حضرت آپ یہاں کیسے, ہم ناپاک لوگوں کے گھروں میں حضرت آپ کیسے آ گئے؟ تو مولانا کہا میں کچھ کہنے آیا ہوں. تو اس نے فوراً ساری عورتوں سے کہا سب جمع ہو جائیں. مولانا بڑے خوش الحان بھی تھے, جو گناہوں کی مذمت کی آیتیں ہیں وہ ساری پڑھیں اور اس کے بعد جو تقریر کی ہے تو ساری عورتیں رونے لگیں, دریا تاری ہو گیا. اور اس کے بعد مولانا توبہ کی آیتیں پڑھی کہ آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر ساری عورتوں نے توبہ کی مولانا کے ہاتھ میں. مولانا نے کہا دیکھو جو بوڑھی ہو گئی ہوں گھروں میں جائیں کمائیں, برتن مانجے ہو گھر میں کام کریں, اور اس کے ذریعے سے کمائیں, اور جو جوان ہیں وہ شادی کر لیں. پورا محلہ خالی ہو گیا. یہ مولانا کی اخلاص کی بات تھی کہ ساری عورتوں نے توبہ کر لی. تو مولانا نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ معاملہ عزت اور آبرو کا بھی یہی ہے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے عقل. عقل بھی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس پر استوار عالم قائم ہے, اور بقائے عالم کا اس پر اور استحکام عالم کا دار و مدار ہے. عقل کے سلسلے میں اسی لیے فرمایا گیا, ہر وہ چیز جو عقل کو نقصان پہنچانے والی ہے, اپنی عقل کو یا دوسروں کی عقل کو, جس درجے میں نقصان پہنچانے والی ہے اسی درجے میں وہ حرام ہوں گی. اسی لیے شراب حرام ہے, کیونکہ وہ عقل کو چوپٹ کر دیتی ہے, عقل کو برباد کر دیتی ہے. اور اسی طرح جتنی نشاور چیزیں ہیں سب حرام ہیں, کیونکہ وہ عقل کو کھو دیتی ہیں. اور جب عقل نہیں چل رہ جاتی تو آدمی کیا کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے. اسی طرح کسی کے عقل کو ٹارچر کرنا اور ایسی بات کہنا جس سے اس کا دماغ چل جائے اور بیچارہ پریشان ہو جائے, یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی طرح اپنے کو کسی ایسے کام میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے جس سے عقل چل جائے, بہت احتیاط اس میں کرنی چاہیے. تو عقل بھی گویا کہ ان پانچ چیزوں میں. اور آخری چیز جو ہے وہ نسب ہے. یعنی نسب کے سلسلے میں بھی آپ نے فرمایا کہ نسب کو بھی باقی رکھنا اور نسب کے خلاف, یعنی جس سے نسب چلے یا چلا جائے, نسب چلا جائے یا برباد ہو جائے, دونوں چیزیں ناجائز. ایک تو یہ کہ ہر وہ کام جو نسب کو خراب کرنے والے ہیں, اسی لیے زنا سے منع کیا گیا, بدکاری سے منع کیا گیا ہے, اس سے نسب مشکوک ہو جاتا ہے. تو آپ نے منع کر دیا کہ نسب ایسا ہر کام جس سے نسب مشکوک ہو وہ ناجائز. اسی لیے پردے کے احکام ہیں, اور جو محارم ہیں ان کے احکام ہیں, کون محرم ہے کون غیر محرم ہے, کس سے آپ قریب جا سکتے ہیں کس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سارے احکام نسب کو باقی رکھنے کے لیے ہیں. اور اسی طرح ہر وہ ایسا کام جس سے نسب نہ چلے وہ بھی نہ جائے. یعنی تو جملہ غلط کام اس سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ نسب صحیح رہے, کیونکہ بغیر نسب کے آدمی آدمی نہیں رہتا. اسی لیے حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ لا يدخل الجنة ولد زنية, یعنی جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے. ہمارے علماء میں اس سے بڑی مارکت الارا بحث ہیں, اس لیے کہ ابن جوزی وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اسے استشهاد کیا جائے, اگرچہ سند کے اعتبار صحیح ہے لیکن انہوں نے کہا عقل کے اعتبار سے صحیح نہیں. اس لیے کرے کوئی بھرے کوئی, غلطی تو کی اوپر والے نے, اور لڑکا جب پیدا ہو گیا تو پھر اس کو اس میں اس کی غلطی تو ہے نہیں, تو ان کی دلیل یہ ہے. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ بات ان کی پکی ہے کہ غلطی غلطی ہے, جب ہو گئی تو اس کا اثر تو پڑ کے رہے گا. جیسے ہم یوں کہتے ہیں جیسے کمار مٹی کے برتن بنا رہا ہے, لال برتن بنا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں دوات تھی, وہ ڈھکن کھل گیا اور گر گئی, تو ایک برتن کالا ہو گیا. تو ظاہر جب کالا ہو گیا وہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا, تو اس میں غلطی ہے کمار کی کہ اس کے ہاتھ سے دوات گر گئی اور برتن ایک کالا ہو گیا. تو جب کالا ہو گیا تو ہو گیا, اب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ لال ہو جائے, اس لیے کہ غلطی ہو گئی, اس کی ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گئی دوا تو کالا ہو گیا. تو اب جب کالا ہو گیا تو ان برتنوں میں نہیں بیٹھ سکتا, وہ نہیں لگے گا, الگ رکھا جائے گا, پھوڑ دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے اور بچہ پیدا ہو تو وہ جہنم میں چلا جائے گا, ایسا نہیں ہے. وہ جب پیدا ہوگا غلط کام کی وجہ سے تو وہ صحیح کام کرے گا نہیں, یہ ہے اصل بات. غلط آدمی جب راستے سے آتا ہے تو اچھا کام نہیں کرتا, وہ غلط ہی کام کرتا ہے. تو آدمی جب زنا سے پیدا ہوگا تو وہ اچھے کام کرے گا ہی نہیں, اور وہ برے ہی کاموں میں لگا رہے گا, پھر جنت میں کہاں جائے گا. اسی لیے حضرت مریم کے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھے, کہا تمہارے ابا بھی اچھے تھے اما بھی اچھے تھے, اے مریم یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی انہیں سے پوچھ لو, تو وہ تو پاکیزہ تر تھے. حضرت مریم کو وہاں بھی اصل جو علت ہے, ماں کان ابو کے مراسوئین وہ ماں کان تموں کے بغیہ, ابا بھی اچھے اماں بھی اچھے, پھر لڑکا خراب بھی ہوا. تو اسی لیے جب نسب صحیح ہوتا ہے تو معاملہ صحیح چلتا ہے, نسب غلط ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ غلط ہو جاتا ہے. اس طرح یہ پانچ چیزیں ہیں جن پر گویا کہ مدار ہے دنیا کا اور یہ وہ قابل احترام چیزیں ہیں جن کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے حدیث شریف میں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے احترام کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا۔